السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل تفسیر جز 30 قرآن تدبر و عمل سورہ انفطار آیہ نمبر 9. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہم لوگ آیت نمبر 8 تک پڑھ چکے تھے اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے مناظر بتا کر ہمیں بتایا تھا کہ انسان کو چونکایا گیا اور اسے غفلت سے جاگنے کے لیے کہا گیا کہ اے غافل انسان تو کدھر بھاگا چلا جا رہا ہے، کہ تو اپنے رب کی بنائی ہوئی ساخت پر غور نہیں کرتا کہ اس نے کیسے انسان کو تخلیق کیا، کیسے انسان کی پور بنائی، پور سے پور بنائی اور نقصک سے درست کیا اس کو، اس کا کیسا ناک نقشہ بنایا، کتنا حسین انسان کو بنایا، تو کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے نا. ما غرک بربک الکریم، جس نے الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. تو کتنی خوبصورت صورت بنائی نا اللہ تعالیٰ نے انسان کی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا. تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور شکر لازم ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. آپ بتائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ سکتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ بھلا جس رب نے ہمیں بنایا، ہماری تخلیق کی، ہمیں انسان بنایا، ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن مہیا کی، کائنات میں ساری چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں، تو کیا اس رب سے منہ موڑا جا سکتا ہے، یا کیا اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ اسی رب کے آگے جھکنا ہے، اسی کا شکر بجا لانا ہے، اسی کی سب تعریف ہے اور اسی کے لیے سب کبریائی ہے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کی بہترین صورت بنانے کے بعد ہم سے کیا فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یسلونها یوم الدین وما هم انہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو بالدین، دین کو. وَإِنَّا اور بے شک علیکم تم پر لحافظین، البتہ محافظ ہیں، کرامن جو باعزت ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما جو تفعلون تم کرتے ہو. اِنَّا بے شک الابرار نیکوکار لفی نعیم البتہ بڑی نعمت میں ہوں گے. وَإِنَّ اور بے شک الفجار گنہگار لفی جہیم البتہ جہنم میں ہوں گے. یسلونہا وہ بھنیں گے اس میں، یوم الدین دن جزا کے، یعنی بدلے کے دن کے. وما اور نہیں ہم وہ انہا اس سے بغائبین غائب ہونے والے. وما اور کیا ادراک سمجھائے تجھ کو، ما کیا ہے، یوم الدین دن بدلے کا جزا کا. ثم پھر ما کیا ادراک سمجھائے تجھ کو، ما کیا ہے، یوم الدین دن بدلے کا جزا کا. یوم جس دن لا تملکو نہیں اختیار رکھے گی نفسن کوئی جان، لی نفسن کسی جان کے لیے، شیئن کچھ بھی، والامر اور معاملہ یوم اذن اس دن ہوگا، للہ اللہ کے لیے. بہت ہی اہم آیت ہیں، یعنی یہ پوری ہماری زندگی پر محیط ہے، یہ آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں. یعنی انسان کو یہیں پر ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کل آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کیا چیز اس کے کام آئے گی اور کیا چیز سے وہ بیگانہ ہو سکتا ہے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں روانی والا. ہرگز نہیں، بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بد کردار جہنم میں، وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے. اور آپ کیا جانیں کہ وہ روز جزا کیا ہے، پھر ہاں آپ کیا جانے کہ روزے جزا کیا ہے؟ جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، سبحان اللہ، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کو، جبکہ بلا شبہ تم پر نگران ہیں معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمت یعنی جنت میں ہوں گے، اور بلا شبہ بدکار لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے، وہ داخل ہوں گے اس میں یوم جزا کو، اور نہ وہ اس سے غائب ہوں گے۔ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا؟ پھر کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا؟ دو دفعہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس بات کی اہمیت پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ یعنی آپ اس بات کو سوچو کہ وہ یوم جزا کیا ہے، بدلے کا دن کیا ہے، یعنی اس دن کیا ہوگا؟ اس دن نہیں کوئی اختیار رکھے گا کسی نفس کے لیے کچھ بھی، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور حکم اس دن صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ اب یہ کون تھے؟ کلا بل تکذبون بالدین۔ آپ دیکھیں جیسے ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ اہل مکہ کا تو عقیدہ ہی یہ تھا کہ وہ آخرت کے دن کو یعنی دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے، ہے نا، ان کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اس عقیدے کی اصلاح کی اور جو لوگ مسلمان بنتے گئے اور ایمان سے الحمدللہ بہرور ہوئے، ایمان سے سرفراز ہوئے، آپ دیکھیں ان کا عقیدہ کتنا پختہ ہو گیا تھا، ہے نا۔ آپ جانتے ہوں گے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ جب ایک بار انہوں نے اس بات پر ایمان لایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جانا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کیسے ہو گئی تھیں، کیسے وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے تھے، انہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں رہ گئی تھی، وہ سارے کام آخرت کے لیے کرتے تھے، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے اصل میں، اور سب کچھ ان کی کوششیں، جد و جہد، محنتیں، سعی، دوڑ دھوپ، سب کچھ آخرت کے لیے ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی ایسا ہو گیا تھا صحابہ اکرام کا معاملہ کہ جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، کہ جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، یعنی اگر اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں اگر شہید بھی ہو گئے، مر بھی گئے، دنیا سے چلے بھی گئے، تو کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ بتائیں، سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے نا اس شخص کا جو اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں مارا جائے، ہے نا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، آپ بتائیں۔ تو وہ لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا ہارنا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں مال لگانا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانا، اپنا ٹیلنٹ، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ وہ ہم سے زیادہ اچھے عقل مند تاجر تھے، ہم سے زیادہ اچھے لوگ تھے، سمجھدار تھے، یعنی وہ نقصان کا سودا کر کے نہیں گئے دنیا سے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں کے جان اور مال، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو جب ایک بار وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے تھے تو آپ دیکھیں ان کا عقیدہ کتنا پختہ ہو گیا تھا، اور چند لوگ رہ گئے تھے جن لوگوں نے جھٹلایا تھا، یعنی کلا بل تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے ہو یوم جزا کو، آخرت کے دن کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر تو نگران موجود ہیں۔ یعنی اس بات کو جب ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے جتنے بھی امت کے اسلاف ہیں، علماء ہیں اور عام لوگ بھی ہیں، ان لوگوں نے کیسے لیا تھا کہ وہ معمولی سی کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اگر ان سے غلطی ہو بھی جاتی تھی تو وہ سب کے سامنے لے آتے تھے سر عام، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا، بندوں سے ڈر نہیں تھا، الحمدللہ، وہ اپنی عزت کو نہیں ڈرتے تھے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زنا کے کیس آئے، صحابہ ہی تھے نا، وہ بھی صحابی رسول تھے، صحابیات تھیں وہ، ہے نا، دو تین معاملات آئے تھے نا رسول اکرم کے سامنے، کیا ان کو ڈر تھا اپنی برائی کا کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے، ہاں ان سے زنا ہو گیا، ڈر تھا کیا ان کو؟ آپ بتائیں، اگر ڈر ہوتا تو آتے نہیں تھے رسول اکرم کے پاس، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی برائی پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ دنیا سے ہی پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کرامن کاتبین ان کے اوپر ایسے معزز لکھنے والے موجود ہیں جو ان کا ہر ریکارڈ لکھتے جا رہے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی ڈر نہیں رہا تھا۔ پھر وہ جیتے تھے تو آخرت کے لیے اور مرتے تھے تو آخرت کے لیے، انہیں دنیا کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج ہمیں دنیا کے لوگوں کی پرواہ ہے کہ لوگوں کو ہمارے جرم کا پتہ نہ چل جائے، لوگوں کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہ چل جائے، ہم لوگوں سے تو چھپتے پھرتے ہیں یا چھپاتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ کتنا کم ڈر ہے نا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا، یعنی تقویٰ ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ مطلب تو اس صورت میں ہمارے اس کی عقیدے کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ تم سوچو تو صحیح، تم جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، یعنی یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو آخرت کو مانتے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے ایمان لایا تو آپ دیکھیں وہ کتنی اچھی طرح سے اس بات کو ماننے لگے تھے کہ آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس دن سب کچھ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، انسان بے بس ہوگا، اور وہ کیسے انکار کرے گا انسان جبکہ اس کا ریکارڈ تک لکھا ہوگا۔ آپ دیکھیں جو لکھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک کہلاتی ہے نا، اگر جیسے ہم کچھ لین دین کرتے ہیں قرض کا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم لکھ کر رکھتے ہیں کوئی بھی بات کو، تو جب ہم وہ لکھا ہوا بتا دیتے ہیں سامنے والے کو تو وہ انکار نہیں کر سکتا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر تو نگران مقرر ہیں۔ امیجن کریے کہ 24 گھنٹے ہماری ویڈیو ریل بن رہی ہے، اور صرف ویڈیو ریل ہی نہیں بن رہی ہے، ہماری آڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارا ہر کام ہر عمل لکھا بھی جا رہا ہے۔ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ وہ ادھر بولتے رہتے ہیں ادھر ٹائپ رائٹر چلتا رہتا ہے، تو ٹائپ بھی ہو رہا ہے، ہمارے سارے اعمال لکھے بھی جا رہے ہیں، یعنی فرشتوں کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا الحمدللہ ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہر کام کر سکتے ہیں اللہ کے اذن سے، تو وہ ہماری ہر چیز لکھے جا رہے ہیں، وہ بہت ہی معزز کاتب ہیں۔ وہ آپ جانتے ہوں گے نا کہ ہمارے جو دائیں اور بائیں دو فرشتے مقرر ہیں، ہے نا، کیا کرتے ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے، دن رات اعمال لکھنے والے جو ہمارے فرشتے ہیں، جو ہم پر نگرانی کے لیے رکھے گئے ہیں، جو ہمارا ریکارڈ ثبت کرتے جا رہے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، یہ لکھنے والے معزز فرشتے کوئی کمی بیشی نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہماری وہ کسی حرکت کو ریکارڈ نہ کرے، یعنی ایون ہماری حرکت بھی، ہم اپنی زبان سے اگر اف نکالتے ہیں، اف، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالتا ہے کہ ہمارے دو حاضر باش نگران اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ سی ہم کہتے ہیں نا، جو سی اگر کوئی مار لگ جائے تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، اب آپ سوچیں کیا کچھ نہیں لکھا جا رہا ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لو پڑھو تمہارا یہ آج اپنا حساب کتاب لینے کے لیے، مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، کہ ہاں یہ کیسی کتاب ہے میری، یہ کیسا دفتر ہے، کیسا رجسٹر ہے، اس نے تو میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، اس نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ آپ سوچیں کل قیامت کے دن ہمارا عمل نامہ خود ہی ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا اور ثبوت پیش کر دیا جائے گا کہ لو اب کیا انکار کر سکتے ہو، اور کسی کو انکار کی مجال ہوگی بھلا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ آپ بتائیں، جب آڈیو بھی موجود ہے، ویڈیو بھی موجود ہے، ہماری اسکن خود گواہی دے گی ہمارے خلاف، اور ہمارا سارا لکھا ہوا ریکارڈ بھی موجود ہوگا، اتنے سارے ثبوت ہونے کے بعد، اتنے سارے ایویڈینس ہونے کے بعد، کیا کوئی انسان فرار اختیار کر سکتا ہے بھلا؟ نہیں۔ تو اس وقت کا سوچیں اور اس وقت کا غور کریں کہ اس لیے جو آخری کی صورتیں ہیں نا، وہ ہمیں اپنی آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اصل میں ہمیں اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرواتی ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے ان ساری صورتوں میں، جو بالکل شروع کی نازل ہوئی ہوئی صورتیں تھیں اور قرآن میں جس کو آخر میں رکھا گیا ہے، یہ ہمارے آخرت کے عقیدے کو پختہ کرتی ہے، ہمیں کانشیس بناتی ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی جیے جس میں احساس ہو اس بات کا کہ ہمیں ہر کام کا جواب اور حساب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے۔ تو 24 گھنٹے کی ویڈیو ہماری بن رہی ہو، 7 دن کی اور سال پورے 365 دن کی اور پوری زندگی کی، آپ سوچئے، اور کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل ہے؟ بھلا آپ بتائیں، پہلے ہو سکتا ہے اس زمانے میں لوگ تھوڑا سا اس کو مشکل سمجھتے ہوں، لیکن مشکل نہیں سمجھتے تھے وہ بھی اس زمانے میں، لیکن آج تو ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا نا۔ آپ دیکھیں کہ آج تو انسان کسی کی ویڈیو ریل بنا رہے ہیں، یعنی آج کل کیسے ثبوت کے طور پہ لوگ ایک دوسرے کی ویڈیو لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ہے نا، پکچر لے لیتے ہیں موبائل میں، یعنی آج کل جب سے یہ میڈیا اور انٹرنیٹ عام ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس جو موبائل آیا ہے، کتنا فتنہ بڑھ بھی گیا ہے نا اس کی وجہ سے، یعنی آپ کا باہر، یعنی بغیر چہرے پر نقاب لگائے نکلنا تو بہت ہی مشکل ہے، ایون آپ حرم میں بھی آپ بغیر نقاب کے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہر کوئی ویڈیو لے رہا ہوتا ہے، ہر کوئی تصویر لے رہا ہوتا ہے، آپ کی کہاں کس کیس میں چلی جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایون آپ پبلک پلیس پر جاتے ہیں تو وہاں تو زندگی اجیرن ہو گئی، پبلک پلیس پر ہر کوئی تصویریں لے رہا ہے، ہر کوئی، یعنی اتنا تصویروں کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو آپ کو چھپنا مشکل ہے. تو جب انسانوں نے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا تو انسانوں نے یہ چیز کو ایجاد کر لیا کہ وہ تصویر لے سکتے ہیں, اس کو کیچ کر سکتے ہیں, اس کو محفوظ کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی بات ہے بھلا, یہ آپ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم غور کرو کہ تمہاری ہر چیز لکھی جا رہی ہے, کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی, ہر چیز لکھی جا رہی ہے, ہر چیز ریکارڈ میں موجود ہے. اب دیکھیں جو حافظین ہیں, نگران فرشتے جو ہماری ایون حفاظت بھی کرتے ہیں اور ہمارا ریکارڈ بھی تیار کرتے ہیں, اور یہ فرشتے نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نہ کسی کے ساتھ کمی کرتے ہیں, ہے نا, کیونکہ کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں ہماری, یا ہم ان کو رشوت تو دے نہیں سکتے. جیسے دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ جو سی آئی ڈیز ہوتے ہیں, جاسوس ہوتے ہیں, اور جو انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں, تو یہ تو دنیا میں کمی بیشی کر سکتے ہیں, پیسوں سے بک بھی جاتے ہیں لوگ, آج کل تو سارے ریکارڈ بھی بکتے ہیں, ہے نا, کتنا ہوتا ہے, ڈبل ایجنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, ہم تو جان ہی نہیں سکتے, اتنی ساری باتیں تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہے. لیکن یہاں تو ان سودے پر سودے بھی ہو جاتے ہیں, ملکوں کے ریکارڈ بکتے ہیں, لوگوں کے ریکارڈ بکتے ہیں, جتنا بھی بڑا چاہے وہ فیس بک ہو, سوشل میڈیا میں چاہے ٹویٹر ہو, آپ کے ای میلز ہو, آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہے, آپ کے سمجھتے کہ سیف ہے وہ, سیف ہے وہ نہیں ہے, سارے جو بڑے بڑے راز اندر ہی اندر جو بکتے ہیں, اور لوگوں کو جو بلیک میل کیا جاتا ہے, کس کا کہاں کیا اکاؤنٹ ہے, سوئٹزرلینڈ میں بینکوں میں کس کی کتنی اماؤنٹ ہے, سب لوگوں کو معلوم ہے, ہے کہ نہیں. تو آج تو لوگ دنیا سے چھپاتے ہیں نا وہ راز, جو مجرم بھی ہیں, بڑے بڑے مجرم ہیں, تو ان کے راز تو چھپ جاتے ہیں کیونکہ وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ بیچ دیتے ہیں اس کو, پیسے لے لیتے ہیں اس کے بدلے. تو دنیا میں تو جو ریکارڈ رکھنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوں, چاہے وہ سی آئی ڈیز ہوں, جو بھی ہو, جو بھی عملہ ہوتا ہے حکومت کا, خفیہ عملہ جو ہوتا ہے, تو وہ لوگ تو راز بیچ بھی دیتے ہیں, اس کو چھپا بھی دیتے ہیں پیسے لے کر, لیکن کیا قیامت کے دن ایسا ہوگا بھلا, کوئی چھپا سکے گا, کوئی خیانت کر سکے گا, کوئی بک سکتا ہے؟ اور یہ فرشتے تو کسی کے رشتے دار ہی نہیں ہوتے, ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بس پرواہ ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی ان کو فکر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, جو کہا جا رہا ہے وہی کرتے. تو وہ سارے ریکارڈز لکھ رہے ہیں, کس نے کب کیا خیانت کی, کس نے کب کیا جرم کیا, کس نے کب کیا نیکی کی, ہر چیز لکھی جا رہی ہے. قیامت کے دن یہی تو ہوگا نا کہ لے پڑھ اپنا اعمال نامہ, اقرا کتابک وکف بنفسک حسیبہ, کہ آج اپنا حساب کتاب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے, ہے نا. انسان اپنا اعمال نامہ جب پڑھے گا تو اس کو کسی اور پھر ثبوت کی ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی. آج دنیا میں آپ دیکھیں, ہم سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ جرم کر رہے ہیں, کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں دوسروں پر, لیکن کیا ان کو سزا مل رہی ہے؟ آج آپ دیکھیں لوگ کیسے بچوں کو ہاسپٹلس پر بم گرائے جا رہے ہیں, کیسے مارا جاتا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں, ہر جگہ دیکھ لیجئے, جہاں بھی انہیں ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے, ہر بڑا شخص ظالم بنا ہوا ہے اور وہ اپنے چھوٹوں پر ظلم کر رہا ہے. انہیں جو اگر آپ دیکھیں گے ویڈیوز اور تصویریں آج جو غازہ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے مجرم بچ جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کا ریکارڈ نہیں رکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے اور اپنے مومنوں کے, ایمان والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے جو وہ صبر کر رہے ہیں. آج ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نقص من الاموال والثمرات, ہم بھوک سے, فاقہ کشی سے, پھلوں کے نقصان سے, کمی سے ہم تم کو آزمائیں گے, کہ دیکھتے ہیں کون صبر کرنے والا ہے. وہ بشیر الصابرین, اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بہن بھائیوں کو مزید صبر دے, کیونکہ بھوک دیکھیں بالکل صحیح میں برداشت نہیں ہوتی ہے. کس نے بہت اچھا لکھا تھا کہ ہم رمضان آ رہا ہے اور ہم مغرب کا انتظار کرتے کہ جیسی مغرب کی اذان ہوگی ہم تو روزہ افطار کر لیں گے, اپنی بھوک مٹا لیں گے. لیکن ہمارے وہ بہن بھائی, فلسطینی بہن بھائی, وہ تو دن رات بھوکے ہیں, بچوں کو دودھ نہیں ہے جس کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, یعنی بھوک کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہے وہاں پر. کسی ڈاکٹر کا انٹرویو آیا تھا جو وہاں کچھ دن کے لیے تھی, تو وہ کہہ رہی تھی کہ بس وہاں صرف ایک ہی چیز نظر آئی, بھوک بھوک بھوک, بس اس طرح سے, اور کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو ہم سوچے نا آج کی دنیا میں ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی ہے جو ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہے ہیں؟ کس نے ان کو باہر ٹرک کے ٹرک کھڑے ہیں فوڈس کے, باہر ایڈز موجود ہے لیکن اس کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے. اتنی انسانیت کسی اتنی سطح پر گر بھی سکتی ہے, اس نچلی سطح پر ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے. اتنا تو ہٹلر نے بھی نہیں کیا تھا, نہ فرعون نے کیا تھا. تو کیا فرعون بچا؟ کیا حال ہوا فرعون کا؟ غرق ہوا نہیں ہوا؟ کیا ہٹلر بچا؟ تو آج لوگ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں نا, کہ لوگوں کو کھانے سے روک رہے ہیں, ان کو بھوک سے مار رہے ہیں. تو دنیا میں تو ان کو کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہے, لیکن ابھی آگے جیسے ان کی موت کا وقت آئے گا وہ عالم میں برزخ میں ہی دیکھ لیں گے, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. تو آج مجرموں کو سزا نہیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ملائکہ مقرر کیے ہیں جو لکھ رہے ہیں ہمارے ہر قول کو, ہمارے اعمال کو. وہ جانتے ہیں سب کچھ. ایون بعض وقت کچھ چیزیں ہم سے نادانستگی میں ہو جاتی ہے, ہم بھی نہیں جانتے ہوں گے, لیکن وہ ہمارے اعمال کا سارا ریکارڈ رکھ رہے ہیں, ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں, ایون آنکھوں کے اشاروں کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. کہ اچھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں کیسے ہیومیلیٹ کرتے تھے نا, دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے, تو ہماری وہ آنکھوں کے اشارے بھی ریکارڈ کر لیے گئے. قیامت کے دن ہوگا نا ایسے کہ جو دنیا میں مومنوں کا آنکھوں ہی آنکھوں میں مذاق اڑاتے تھے, کل قیامت کے دن مومنین ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے, کافروں کا, کفار کا. تو کوئی ایسے کام نہ کرے جس سے ہمیں آخرت میں پھر تکلیف ہو اور ہم افسوس کریں اپنے آپ پر. تو دنیا میں تو بہت سارے مجرم بچ جائیں گے, ہو سکتا خیانت کر کے بچ جائیں, ہو سکتا پیسے رشوت دے کر بچ جائیں, لوگ رپورٹ میں کمی بیشی کرتے ہیں, لیکن آخرت میں کوئی بچ نہیں سکے گا. اس وقت سارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہوگا, اور بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایون ہماری اسکن بھی گواہی دے گی. تو آج تو دنیا میں جس کو چاہا مجرم بنا دیا, جس کو چاہا ہیرو بنا دیا, دھونس دھاندلی سے کام چلا لیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب نہیں چل سکے گا. وہاں پر ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. تو وہ کیسے ہیں؟ ہمارا ہر کام ریکارڈ کر رہے ہیں, ہمارے بارے میں ہر چیز جانتے ہیں, اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں وہ کمی بیشی نہیں کرتے, ایز اٹ از لکھ لیتے ہیں. تو جزا اور سزا کو نہ جھٹلاؤ, محاسبہ ضرور ہونے والا ہے. تم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اقوال اور افعال کو لکھتے جا رہے ہیں, ان کو ہر چیز کا علم ہے. تو چاہے وہ ہمارے دل کے کام ہوں یا ہمارے اعضاء کے کام ہوں, اس میں سب داخل ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں عمل, وہ سارے وہ جانتے ہیں, لکھ رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, انہیں جنتوں میں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. یعنی آپ دیکھیں, جو نیکی کا اثر ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی یقین ہوگا. تو نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا سکون اور جنت کا اطمینان دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. اور جو لوگ بد کردار ہوتے ہیں تو ان کو اس کا احساس ہی نہیں, ان کا ضمیر خود انہیں کچو کے اندر سے لگا رہا ہوتا ہے, بھلے ہی سامنے سے بظاہر وہ کتنے بھی پرسکون دکھائی دیں, لیکن ان کو ایک گھبراہٹ کا, ایک ڈر کا ہمیشہ احساس گھرا رہتا ہے ان کو. ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آیات میں صرف آخرت کی جزا اور سزا کا بیان ہے, بلکہ اس میں دنیا کا بھی بیان ہے کہ دنیا, یہ بھی اصل میں ایکچولی دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ مل ہی جاتا ہے. پھر اس کے بعد برزخ کا مقام ہے, اور پھر آخرت ہے آنے والی. تو قلب کا مطمئن ہونا دنیا میں بھی ایک نعمت ہے, اور دنیا میں دل کا سخت ہونا, سینہ بھینچنا, خوف اور حزن و ملال, یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے دنیا میں, ہے نا. آپ دیکھیں جو مومن ہوتا ہے اس کا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے نا, اس کو بعض اوقات لگتا ہے کہ اچھا, دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسائشیں, اتنا آرام دیا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جو دل کو سکون, دل میں سکون محسوس کرتا ہے, تو اسی پر اس کو ایک طرح سے وہ جنت کی نعمت ایک حصہ یہاں پر بھی مل رہی ہے الحمدللہ. تو یہ نعمتیں دنیا میں بھی ہیں, اور یہ سزائیں دنیا میں بھی اس کا ایک حصہ ضرور انسان کو مل کر رہتا ہے. تو یہ جزا ہے کہ یہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں دل کے لیے بھی, روح کے لیے بھی, بدن کے لیے بھی ہے. تو دنیا میں بھی دراصل انسان اس کا مزہ چکھتا ہے, اور آخرت میں بھی اس کا مزہ چکھے گا. تو اطاعت کی وجہ سے جنت نعیم کے وارث بنائے جائیں گے. یہ سعادت ہے تینوں مراحل کے وقت انہیں حاصل ہوگی، یعنی اس دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، اور اس وقت دار القرار میں بھی، جو جنت ہمیشہ کا گھر ہوگی ان کا. تو مومن تینوں مراحل سے گزر کر تینوں جگہ اطمینان اور سکون حاصل کرتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو، احکام کو مانا تھا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے زندگی گزاری تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سکون تینوں جگہ عطا فرمائے گا. تو سبحان اللہ، تو وہ لوگ جو ابرار ہے، ابرار بر سے نکلا ہے، اور بر کہتے ہیں، ویسے گھنے جنگل کو کہا جاتا ہے جس میں دھوپ نہ آتی ہو، بہت زیادہ درخت ہی درخت ہو. تو بر یا ابرار، ایسا شخص جو بہت زیادہ نیکوکار ہو، جو نیکیوں میں، یعنی بس نیکیاں ہی نیکیاں کرنے والا ہو. تو جو ابرار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، البتہ ضرور وہ ہوں گے کہاں؟ نعمتوں میں، یعنی جنت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. ہم میں سے کون نہیں جانا چاہتا؟ آپ بتائیں. آپ کو یاد ہوگا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے محلوں کی خوشخبری دی تھی، اور اس میں ایک جنت کا جو محل تھا، اس میں خاتون کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. ہم نے جب اصحاب نبی کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا، تو جو لوگ ہماری کلاس میں تھے وہ لوگ جانتے ہوں گے، ایک خاتون تھی، ان کے اصل نام سے اس میں ان کو مخاطب کیا گیا تھا کہ ان کا محل رسول اکرم نے جنت میں دیکھا ہے. نہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا تو تھیں الحمدللہ، وہ تو ان کے لیے تو جنت میں محل کی، موتیوں کے محل کی بشارت دی گئی تھی. ایک اور صحابیہ خاتون تھیں، جی ویری گڈ، ام سلیم، ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ. ام سلیم کے بارے میں تھا ان کا اصل نام سے کہ میں نے رمیسا کا محل وہاں دیکھا ہے. تو یہ ام سلیم کیا خاصیت تھی آپ بھلا دیکھیں ان کی، کہ انہوں نے اپنے بچے کو لا کر رسول اکرم کے لیے وقف کر دیا تھا، رسول اکرم کی ہر بات مانتی تھی، بہت بولڈ خاتون تھیں، چھوٹی چھوٹی بات بھی پوچھنے کے لیے آتی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی دین کے راستے میں ان کو کوئی حیا مانے نہیں تھی سوالات پوچھنے کے لیے، اور رسول اکرم کی بہت خدمت گزار تھیں. ابو طلحہ سے انہوں نے کہا تھا کہ تم اگر اسلام قبول کر لو تو تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہوگا، جو جنہوں نے ان کو رشتہ دیا تھا، پیغام دیا تھا شادی کا، اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے الحمدللہ. انہوں نے کیسے صبر کیا تھا کہ اپنے بیٹے کے انتقال کے وقت کہا کہ جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی. سبحان اللہ، کیسا صبر تھا ان کا. تو ان کا جو محل تھا، رسول اکرم نے کہا کہ میں نے جنت میں رمیسا کا بھی محل دیکھا ہے، یعنی ام سلیم کا. سبحان اللہ، کیسے خوش قسمت صحابیات تھی نا کہ ان کو رسول اکرم کے ذریعے سے خوشخبری ملی. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا باتیں ہیں. ان کی قربانیاں بھی ویسی تھیں، ان کی آزمائشیں بھی ویسی تھیں، ان کا صبر بھی ویسا تھا. تو اصل چیز ہے، ہم کو بھی اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم بھی ایسے اعمال کریں جو ہمارے لیے آخرت میں جنت کی خوشخبری لے کر آئیں گے، یا جنت میں ہمارا مقام اور ٹھکانہ ہمیں بتائیں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ، اور جو بدکار لوگ ہوں گے، فجار اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہو، فجر سے ہے پھاڑنا. تو فجار، ان جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھاڑنے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والے تھے، وہ جہنم میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے جہنم سے. ہم سب جانتے کہ جہنم سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. یسلونہا یوم الدین، اس میں داخل کیے جائیں گے وہ اس دن. وما ہم انہا بغائبین، اور وہ جہنم سے غائب نہیں رہ سکیں گے. آپ سوچیں ذرا، یعنی اس سے بھاگ کر کسی اور جگہ پناہ بھی نہیں لے سکیں گے، اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے. کتنی حسرت اور یاس کا مقام ہوگا نا. آپ سوچیں کہ اس لیے تو وہ کہیں گے، قرآن ہی ہمیں اس کی منظر کشی کرواتا ہے، کہ وہ کہیں گے کہ اچھا تھوڑا سا اپنی طرف سے ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈک ہمیں بھی دے دو جنت کی. تو کہا جائے گا کہ نہیں، جاؤ وہاں جا کر تلاش کرو، کہیں اور جا کر تلاش کرو. کہیں گے نور میں سے تھوڑا نور ہمیں دے دو، لیکن ان کو نہیں دیا جائے گا. کتنا حسرت اور یاس کا منظر ہوگا وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یوم الدین جو ہے، دراصل وہ کیا ہے؟ اعمال کی جزا اور سزا کا دن. اور وہ اسے چھپ بھی نہیں سکیں گے، کہیں جا بھی نہیں سکیں گے، نکل بھی نہیں سکیں گے، بھاگ بھی نہیں سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کس چیز نے خبر دی کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کس چیز نے خبر دی کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یعنی اس دن کی سخت ہولناکی کا احساس دلایا گیا ہے، جو ذہنوں کو حیرت زدہ کر دے گا. اتنا خطرناک وہ دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے، کتنا بھی غور کرو، کتنا بھی سوچو، اس دن کی ہولناکی، اس کی پوری کیفیت تمہارے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. مختصراً بس یہ سمجھ لو کہ اس دن جتنے رشتے ناطے تھے سب ختم ہو جائیں گے. کسی کو کسی کا کوئی ہوش نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بہت ہی خطرناک وہ دن ہوگا۔ تو تم جان ہی نہیں سکتے کہ وہ دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی نفس کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا۔ آج تو بہت ایک دوسرے کے سپورٹر بنتے ہیں نا، ہے نا، بعض اوقات لوگ گناہوں میں بھی ایک دوسرے کے سپورٹر بن جاتے ہیں، مددگار بنتے ہیں، بعض اوقات لوگ مجرم کے بھی سپورٹر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ آج کتنا جھوٹا عقیدہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اچھا فلاں پیر ہمیں بچا لیں گے، فلاں مرشد، فلاں عالم، فلاں اسکالر، فلاں امام ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی کا دامن نہیں تھام سکتے آپ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ اجازت جب دے گا تبھی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس کے لیے سفارش کی جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے لیے سفارش کروا سکتا ہے؟ بھلا آپ بتائیں کہ اجازت دے سکتا ہے اپنے نبی کو کہ ٹھیک ہے تم ان کی سفارش کرو؟ کن لوگوں کی سفارش ہو سکیں گی آپ بتائیں، وہاں پر کن لوگوں کو اذن ملے گا کہ ان کی سفارش کی جائے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار ہوں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن کوئی نفس کسی کے کام نہ آئے گا، والامر یوم اذن للہ، اس دن حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ آج سے دنیا میں بڑے بادشاہ، پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ، پتہ نہیں کون کون ہے، ان کے حکم سے، یعنی وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ویٹو کر دیتے ہیں، تو ایک ہی بیچارے لوگوں پر، ایک ہی جگہ کے رہنے والوں پر ظلم اور ستم بڑھتا جاتا ہے، ان کے پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کو جینوسائڈ کیا جاتا ہے، ان کا جینوسائڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج دنیا میں تو تم بادشاہ بنے ہو نا، تم اپنے آپ کو، پاور تمہارے پاس ہے، تو تم سمجھے کہ تم جیسا کوئی نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ پاور لے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کو نہیں بخشا، فرعون کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پوری آرمی سمیت دفن غرق کر دیا سمندر میں۔ تم تو اتنے بڑے بادشاہ ہو بھی نہیں جتنا بڑا فرعون تھا، جتنی بڑی اس کی سلطنت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حامان کو، قارون کو، سب کو ختم کر دیا، زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو تم کیا چیز ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ اچھا تم کتنا آگے بڑھ سکتے ہو اللہ کے بندوں کو ستانے میں۔ تو ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کوئی آزمائش میں نہ ڈالیے اللہ تعالیٰ جو ہم برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ تو اس دن بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، حکم صرف اس کا ہوگا، وہی بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور مظلوم کا حق ظالموں سے لے کر دیں گا۔ سبحان اللہ، آج تو دنیا میں اگر کسی نے 100 قتل کیے ہوں گے تو اس کو ایک ہی پھانسی کی سزا مل سکتی ہے، نہیں کہ اس کو ایک ہی بار مارا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن کسی نے 100 قتل کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 بار زندہ کریں گے، اور 100 بار اس کو وہی سزا دی جائے گی وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ صورتیں دراصل ہمیں اپنی آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور ہمیں غور و فکر میں مبتلا کرتی ہیں کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجنا ہے، کیا تیاری کرنی ہے۔ تو آج کی باتوں سے، یہ جو آیات تھی، اس سے کیا ہم کو عملی پہلو ملتے ہیں؟ کہ الذی خلقک فسوک فعدلک، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بہترین صورت پر پیدا کیا، بہترین ہماری صورت بنائی۔ اور علمت نفسم ما علمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ اپنے گناہوں کو ہم یاد کریں اور استغفار پڑھیں، یعنی کیونکہ جب تک انسان کو اپنے گناہ یاد نہیں آئیں گے وہ استغفار نہیں کرے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے اور نیک لوگ ہیں، ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں، ہم سے تو کچھ غلطی ہو ہی نہیں سکتی، شیطان ہمیں اس طرح سے بہکاتا ہے۔ اور ایک اور بھی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ زیارت قبور، خیر خواتین کو تو اتنی اجازت نہیں ہے وہاں جانے کی، لیکن کم از کم کبھی قبرستان سے گزرے تو ضرور اس بات کی یاد کریں کہ ان قبروں میں ہمیں بھی جانا ہے، اور مرد حضرات تو اسپیشلی جا سکتے ہیں قبرستان تاکہ ان کو آخرت کی یاد تازہ ہو، اور قبرستان جانے سے اصل میں انسان کے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے، اپنی موت کی یاد اس کو آتی ہے کہ اسے بھی ایک دن یہاں جانا ہے اور دفن ہونا ہے۔ تو یہ تین باتیں قابل عمل تھیں، اور جو قابل توجہ ہمارے لیے باتیں ہیں اس میں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ عمل صالحہ دراصل ہمارے لیے باعث عزت وہاں بنیں گے، اور عمل صالحہ سے بھاگنا یا برے کاموں کی طرف بھاگنا دراصل ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بندوں سے ناراضگی کی طرح کہہ رہے ہیں نا کہ اے انسان، تجھے تو میں نے پیدا کیا تھا، تو کیسے مجھے چھوڑ کر بھاگا جا رہا ہے؟ اپنے رب کریم کی طرف سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بھاگنا دراصل اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے حلم سے بھاگنا ہوا، اور دوسری بات الذی خلقک فسوک فعدلک، تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی کہ اس نے ہم کو انسان کی صورت میں پیدا کیا، کوئی جانور نہیں بنایا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی عمل جو بھی ہم کر رہے ہوں تو وہ لکھا جا رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس پر مہر ثبت ہو رہی ہے، لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کرے جو کل ہم آخرت میں ہمارے لیے باعث حسرت یا شرم اور حیا کا باعث بنے، جس پر ہمیں دکھ تکلیف اور افسوس ہو اور حسرت اور یاس ہو۔ بہت ہی بہترین صورت تھی، بہت ہی بہترین اس میں باتیں تھیں جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں اصل میں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیتوں پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آمین۔